معاملہ آگے کیسے چلے گا. میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف اگر اتنا ضرور ہو سکے
جی جی
کہ جنگ کو اوائڈ کریں, اور وہ دونوں جوہری طاقتیں ہیں, جنگ ہونے کے امکانات مجھے نظر نہیں آتے.
صحیح.
لیکن بھارت کا ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان کو غیر مستحکم رکھا جائے اور پاکستان پہ دباؤ جاری رکھا جائے. پاکستان جب ضرب عضب کے ذریعے دہشت گردوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کی پشت پناہی بھارت کر رہا ہے ان دہشت گردوں کی, اس لیے اس نے بارڈر کو بھی ایکٹیویٹ کر دیا ہے تاکہ فوج کی پوری اٹینشن دہشت گردی کو ختم کرنے پہ نہ صرف ہو سکے.
صحیح صحیح.
دوسری بات یہ ہے کہ تجویز ایک دوسرے کو جب دیتے ہیں تو اس پہ غور نہیں کرتے, بہت جلد ری ایکشن دے دیتے ہیں.
صحیح.
اور کئی لوگوں میں ایک ٹینڈنسی ہے, یا تو بہت خوش فہمیوں کے شکار ہوتے ہیں یا بالکل مایوس ہو جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس میں صبر اور تحمل کام لے کر آہستہ آہستہ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور سوچ سمجھ کر بڑھنے کی ضرورت ہے. لڑائی تو ہو نہیں سکتی
جی جی
کیونکہ جوہری طاقتیں ہیں, لیکن ان کا جو ایجنڈا ہے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کا اور پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کا, وہ چین کی راہداری کے خلاف بھی سازشیں کر رہے ہیں. چین اور پاکستان کے درمیان جو تعاون ہو رہا ہے وہ یونائٹڈ عرب امیریٹس میں جا کے بھی انہوں نے بہت بڑے 75 بلین کا سمجھوتا کیا ہے تاکہ اس کو بھی پاکستان سے دور کھینچا جائے. انہوں نے اپنی فوجیں ایک دفعہ پہلی بار سعودی عربیہ بھی بھیجی ہیں.
جی جی.
تو یہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز اور ایسولیٹ کرنے کا جب ارادہ ہو تو حالات بہتر کیسے ہو سکتے ہیں. تو مجھے تو کوئی امکان نہیں لگتا
فوری طور پہ کہ حالات میں بہتری,
فوری طور پہ حالات بہتر ہونے
جی,
کا
جی. وارتا سارتھی صاحب کا بھی انالیسز لیتے ہیں.
دنیا کو
جی جی
کوشش کرنی چاہیے
جی جی,
اور بڑی طاقتوں کو چاہیے کم از کم یہ چیز دیکھیں کہ چیز اور نہ پھیلے اور کوئی جنگ کی طرف نہ جائے.
Exactly. میرا اگلا سوال بھی یہی تھا کہ اس میں اقوام متحدہ جیسے فورم یا کوئی اور طاقت کیا کردار ادا کر سکتی ہے. لیکن جی پارتھا سارتھی صاحب, پہلے آپ اس کو انالائز کیجئے گا اوور آل, جیسے اکرم زکی صاحب سے سوال ہم نے کیا کہ کرنٹ اسٹیٹس جو ہے تعلقات کا وہ کوئی زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہے, لیکن آپ کی فیوچرسٹک کہنا چاہیے کہ آپ کیسے اس کو دیکھ سکتے ہیں, اینگل کیا بن رہے ہیں دونوں ملکوں کے تعلقات کے, اور کیسے حالات کو بہتر بنایا جا سکتا ہے؟
دیکھیے ذاکر صاحب تو بڑے ایکسپیرینس ڈپلومیٹ ہے, کئی سالوں سے میں نے ان سے تعلق رکھا ہے جب وہ سیکرٹری جنرل تھے اس سمے سے.
جی جی.
ہاں انہوں نے ایک نقطۂ نظر سامنے رکھا, اپنے پرسپیکٹو رکھا ہے, لیکن ایک بات مجھے صاف کر دینا چاہتا ہوں
جی
کہ ہماری جو پرائیورٹی ہے, پراتھمکتا ہے, وہ دیش کی اقتصادی ترقی ہے.
ٹھیک
ہے. اور جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو اب 7.5% پہنچ رہا ہے, اس کو 8-9% تک لے جائیں. اس کے لیے ہمارے پڑوس میں اپنے ہمسائے ملکوں کے ساتھ یہ جو رشتے ہیں بہتر بنانا چاہتے ہیں. اب ہمارے جو رشتے ہیں نہ صرف ہمارے پڑوس میں یعنی کہ جنوبی ایشیا میں
جی,
سب ممالکوں کے ساتھ بہت ہی بہتر بن گئے ہیں. بنگلہ دیش کے ساتھ دیکھیے جو بھی اختلاف تھے, ڈفرینسز تھے, ان کا حل ہو گیا ہے. سری لنکا کے ساتھ بڑے سمبندھ اچھے بن گئے. نیپال اور بھوتان کے بارے میں مجھے کوئی ذکر کرنے کا ضرورت ہے ہی نہیں. اس کے علاوہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ چین کے ساتھ پچھلے 2 سال میں
جی
ان کے وزیر اعظم یہاں آئے ہیں, ہمارے وزیر اعظم وہاں گئے ہیں, ان کے صدر شی جن پنگ یہاں آئے ہیں. تو ہاں ڈفرینسز ہیں ہم دونوں کے بیچ سرحد کے
جی
معاملوں پر, لیکن ہم نے یہ قدم لے لی ہے جس سے کشیدگی نہ ہو اپنے سرحد پر.
ٹھیک ہے. اور کیا ایسے قدم پاکستان کے ساتھ بھی لیے جا سکتے ہیں؟
سرحد پار ایک بھی گولی نہیں چلا ہے
صحیح
پچھلے 40 سال سے, تو اور یہ اور بہتر بن رہے ہیں تو اقتصادی تعلقات ان کے ساتھ بنیں گے. ہاں ضرور ہم دونوں کے خلاف مختلف نظر انداز ہے کئی وشیوں پر, بٹ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دونوں کے بیچ تناؤ ہو یا کشیدگی ہو یا آپسی تعاون اور کوآپریشن نہ پڑے. ہو رہا ہے پاکستان کے تعلقات چاہتا ہے تو ہم تیار ہیں, لیکن پاکستان ہمارے ساتھ نہ اقتصادی تعلقات چاہتا ہے نہ تجارتی. ٹھیک ہے, یہ آپ کی رائے ہے, آپ منظور رکھیں.
تو
رہا سوال تشدد کا
جی ہاں
اور بات چیت کے جو معاملے ہیں, گفتگو کے. دیکھیے گفتگو تب شروع ہوا جب ہمارے پارلیمنٹ پر حملہ ہوا جیش محمد کا, جہاں اور جنگ کے پاس ہم چلے گئے. اس کے بعد دو سال کے لیے کچھ ہوا نہیں, لیکن اس کے بعد پہلے سیز فائر آیا, لیکن سیز فائر قائم نہیں رہتا. اس کے بعد ایک ایشورنس آیا صدر مشرف سے کہ پاکستان کے سرزمین بھارت کے خلاف تشدد کے لیے نہیں استعمال کیا جائے گا. اور میں صدر مشرف کا یہ پریز کرتا ہوں کہ 2007 تک جب وہ راشٹر صدر تھے تو کوئی تشدد نہیں تھا, کوئی سیز فائر وائلنس نہیں تھے. آئے جنرل کیانی اور شروع ہو گیا, ہمارے کابل میں حملہ ہوا حقانی نیٹورک سے, اور ساری دنیا جانتی ہے حقانی نیٹورک تو آئی ایس آئی کی کٹپتلی ہے, پپٹ ہے.
جی لیکن جی بھارت سر جی صاحب تھوڑا اس کا ماضی میں جانے, ہم تھوڑا چونکہ آپ سے سوال بھی تھا کہ فیوچرسٹک اینگل کا, دونوں ملک یہ کہتے ہیں کہ ہم وکٹم ہیں ٹیررزم کے,
یہ تشدد نہیں رکے, اور جب تک آپ وہ ہمیں یقین دلایا گیا تھا مشرف صاحب سے اس کو آپ نہ رکھیں تو بات چیت کہیں آگے بڑھے گا نہیں.
صحیح, میں
یہ آپ کو صاف سمجھنا چاہیے.
جی میں اگر اس میں
ہمارے تعلقات باقی سب سے بڑے اچھے ہیں, روس ہو, امریکہ ہو, یورپ ہو, یونائیٹڈ عرب امیرات نے انہوں کا ذکر کیا, اور ایران کے ساتھ
پاکستان سے پاکستان کی طرف سے بھی بظاہر بڑی اگریسو ایفرٹس رہی ہیں, خاص طور پہ کرنٹ گورنمنٹ آنے کے بعد, لیکن یہ تعلقات بہتر نہیں ہو سکے ہیں. تو کیا اکرم ذکی صاحب دونوں ملکوں کو آپ سے بات ہو رہی ہے میوچل کنسیشنز دینے کی ضرورت ہے, اور ٹیررزم تو دونوں کہتے ہیں کہ ہم اس کے وکٹم ہیں, تو کیا یہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک کامن چیز نہیں ہے کہ وہ مل بیٹھیں, خود بیٹھیں گے یا کوئی ان کو ملا بیٹھنے پہ مجبور کرے گا؟
دیکھیے پارتھا شاستری صاحب محترم آدمی ہیں
جی,
انہوں نے تو پورا چار شیٹ کھڑا کر دیا. وہ یہ کہنا تو بھول گئے کہ پشاور میں بچوں کو مروانے میں ہندوستان کے راہ کا کیا ہاتھ تھا, وہ کراچی میں دہشت گردی میں راہ کا کیا ہاتھ ہے, اور یہ کہنے سے بھول گئے کہ بلوچستان میں راہ کیا کر رہی ہے جس کے ڈسیئر اقوام متحدہ کو دیے رہ رہے ہیں. تو الزام تو لگاتے ہیں وہ پاکستان پہ دہشت گردی کا, لیکن دہشت گردی کا منبع تو ہندوستان ہے اس وقت. را کا تو ڈاکٹرین یہ ہے کہ اگریسو ڈیفنس, کہ ہم دوسرے کے گھر جا کے ان کی کیپیسٹی کو انڈرمائن کریں گے. یہ مسٹر ان کے جو ہیں دوال صاحب, انہوں نے اعلان کیا ہے, ان کی ریکارڈنگ ہمارے پاس موجود ہے, کہ ہم اندر جا کے پاکستان کو اندر سے ڈیسٹیبلائز کریں گے, اور تاکہ اوفینسو ڈیفنس ہم کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ مشرف صاحب کو کریڈٹ اس لیے دیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے وعدہ کر دیا, لیکن انہوں نے اپنی طرف سے کوئی وعدہ نہیں کیا کہ وہ اپنی زمین کو ہمارے خلاف استعمال نہیں کریں گے, وہ اپنے راہ کو ہمارے خلاف استعمال نہیں کریں گے. تو وہ بھی اگر اس طرح کا کریں, ہم تیار ہیں روکنے کے لیے, مشرف صاحب بھی تیار تھے اور ہمارے نواز شریف صاحب بھی تیار ہیں, لیکن ہندوستان بھی مہربانی کر کے تیار ہو جائے دہشت گردی کو روکنے کے لیے, تو پھر بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے.
جی سشانت سرین صاحب کو بھی آن بورڈ لیتے ہیں, ہمارے جوائن کیا ہے سشانت سرین صاحب نے, ان کا ہم آپ کے ساتھ تعارف پہلے کرا چکے ہیں, کنسلٹنٹ ہیں پاکستان پروجیکٹ کے, انسٹیٹیوٹ آف ڈیفینس اسٹڈیز اینڈ انالیسز نیو دلی بیسڈ ہیں. سرین صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, ہم بات کر رہے ہیں پاکستان بھارت تعلقات کی, یو این جی اے پہ جو ایڈریسز ہوئے, پاکستان نے آج کل شام ڈوزیئرز دیے, اس سے پہلے بھارت بھی کہتا ہے کہ جی دہشت گردی تو صرف آپ کی طرف سے آ رہی ہے, ان حالات میں ہم تھوڑا آگے کی بات کرنا چاہتے ہیں کہ کون سا ایسا پوائنٹ ہوگا جس کو ہم یہ سمجھیں گے کہ دونوں ملک ایک دوسرے کو کچھ کنسیشنز دے رہے ہیں اور بات کرنے پہ آمادہ ہیں. ہمارے انالسٹ نے جو بات کی اگر میں اسے اخذ کر سکوں, جو اکنامک ایجنڈا ہے وہ بہرحال دونوں ملک دونوں کے انٹرسٹ اس میں کامن ہے, ٹیررزم کے اگینسٹ انٹرسٹ دونوں ملکوں کے کامن ہے, تو کیا اس چیز کو ایکسپلور کیا جا سکتا ہے بہتری کے لیے؟
دیکھیے اسد صاحب, تھیوریٹیکلی تو کامن نظر آتا ہے, لیکن پریکٹیکل لیول پر کہاں وہ کامنالٹی ہے. اگر پاکستان میں حافظ سعید جیسے دہشت گرد کو ایک فلائی تنظیم کا سربراہ مانا جائے, یا یہ کہا جائے کہ بھائی وہ بہت فلائی کام کرتے ہیں اور لشکر طیبہ جیسی کوئی ویلفیئر آرگنائزیشن ہی نہیں ہوئی دنیا بھر میں, تو پھر میرے خیال دہشت گردی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ دونوں ملکوں میں وہ بہت مختلف ہے. ابھی میں سن رہا تھا کہ شاید آپ ہی نے عرض کیا تھا کہ نواز شریف صاحب نے بہت سارے قدم اٹھائے جب وہ تیسری باری وزیر اعظم بنے. میں سچی میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون کون سے قدم انہوں نے اٹھائے, کیونکہ لفاظی کے علاوہ نواز شریف صاحب نے और कौन सा ठोस कदम उठाया जिसको भारत ने रेसिप्रोकेट नहीं किया, मेरे ख्याल मेरी तो नजर में ऐसी कोई बात नहीं निकली। तीसरी चीज ये कि जो भी पेशरफ्त हुई थी पिछले दौरों में, चाहे वो मुशर्रफ साहब का दौर था या आसिफ जरदारी का दौर था जिसमें कुछ तिजारत के ऊपर बातचीत आगे बढ़ी थी, दहशतगर्दी के ऊपर कुछ बातचीत आगे बढ़ी थी, यहाँ तक कि कश्मीर के ऊपर भी कोई बातचीत आगे बढ़ी थी, मेरे ख्याल उन सब पे एक रिवर्सल हुआ है जब से नवाज शरीफ साहब आए। अब क्या वो उनके करके था या उनके ऊपर कोई ऐसा दबाव था, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मेरे ख्याल जब तक जो नीति है यानी कि पॉलिसी और जो नियत है उसमें एक बैलेंस ना हो, तब तक मुझे नहीं लगता कि ये बात आगे बढ़ सकती है। बाकी लिटरेचर के तौर पर ये इस तरह के डोजियर बनाना और उसको मैन्युफैक्चर करना, किसी बेचारे आदमी को कराची से पकड़ के पीट पाट के उससे कोई बयान लिखवा लेना, अब ये तो हमारे को भी पता है कि पुलिस किस तरह से काम करती है, लेकिन जो ठोस शवाहिद होते हैं मेरे ख्याल पाकिस्तान ने ऐसा कोई भी नहीं दिया। और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर पाकिस्तान सच्ची में मानता है कि बहुत ठोस शवाहिद हैं उनके पास जो उन्होंने डोजियर में डाले हैं, वो उससे ज्यादा ठोस होंगे जो भारत और सारी दुनिया पाकिस्तान के ऊपर जो चार्ज लगाती है दहशतगर्दी को फैलाने का, आई होप ये उससे ज्यादा बेहतर होंगे।
लेकिन सुशांत आप ये भी मानेंगे, दुनिया ये मानती भी है कि पाकिस्तान बजाते खुद
लगता है उसको पाकिस्तान कभी कबूल नहीं करता।
अभी रिसेंट एक स्टेटमेंट था प्रेसिडेंट बराक ओबामा का जिसमें उन्होंने ये कहा, चूंकि हमारे पास भारत से दो मेहमान है, मैं प्रेसिडेंट बराक ओबामा का एक बयान जो है वो कोट करना चाहूंगा। उन्होंने ये कहा था कि जितना दहशतगर्दी के खिलाफ नुकसान अगर किसी एक मुल्क को हुआ है और वो पाकिस्तान है, इससे ज्यादा शायद किसी मुल्क ने इतना नुकसान उठाया। 80,000 से ज्यादा कैजुअलिटीज पाकिस्तान के अंदर हो चुकी हैं। अकरम जकी साहब ये बताइएगा, इसको मैं समअप करने जा रहा हूँ, क्या इन हालात में ये कशीदगी, ये खलेश, ये तो हमें लीडर्स के स्टेटमेंट में भी नज़र आई है और यहाँ पे इवन हमारे इस फोरम पे बात करते हुए जो रिप्रेजेंटेटिव हैं दोनों तरफ से वहाँ पे भी, मुझे ये बताइएगा जब बज़ाहिर फॉर्मल जो चैनल्स होते हैं डिप्लोमेसी के अगर वो प्रोडक्टिव ना रहें तो फिर क्या बैकडोर चैनल्स उसका बेहतर मुतबादल हो सकते हैं और क्या इन हालात में उसी की ज़रूरत है? और दूसरा ये कि क्या कश्मीर या दहशतगर्दी दोनों इश्यूज को भूल के सिर्फ इनिशियली तिजारत पे दोबारा वापस आया जाए?
देखिए अभी इन्होंने जो इरशाद फरमाया कि नवाज शरीफ के दौर में वो तरक्की जो कि मुशर्रफ और जरदारी के दौर में हुई थी वो रिवर्स हो गई है, मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि अगर कोई तरक्की हुई थी तो नवाज शरीफ के ही पिछले दौर में हुई थी, जबकि दोनों मुल्क जौहरी ताकत हुए थे। उसके बाद मोहतरम वाजपेयी साहब तशरीफ लाए थे और उस वक्त जो पेशरफ्त हुई थी नवाज शरीफ साहब ने अब भी याद कराया है कि उस वक्त हालात बेहतर हुए थे और आगे बढ़ रहे थे और हम उसी तरीके को आगे ले जाना चाहते हैं जहां पे वाजपेयी साहब ने छोड़ा था। उसका तो कोई मुस्बत जवाब नहीं आया हिंदुस्तान की तरफ से। वाजपेयी साहब के जमाने में तो आपको पता है ना, नवाज शरीफ और वाजपेयी के दरमियान में तमाम चीजों पे बातचीत हुई थी और उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया था, बड़ी पॉजिटिव सिचुएशन थी और नवाज शरीफ उस पे वापस जाना चाहते हैं। तो नवाज शरीफ साहब को अब इल्जाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने जरदारी और मुशर्रफ की तरक्की को भी वापस कर दिया। मुशर्रफ साहब क्योंकि उस वक्त अपनी ताकत को नाजायज को बहाल रखने के लिए हिंदुस्तान को कंसेशन पे कंसेशन यूनिलैटरली देते जा रहे थे, इसलिए उनके वो गुनगा रहे हैं। रियलिस्टिकली अभी भी आज देखिए इनका रवैया, प्राइम मिनिस्टर का जवाब देने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने नहीं दिया, वो सब पाकिस्तान को इस काबिल ही नहीं समझते, उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर को यूएन में भेजा कि इसका जवाब जाके तुम दो। तो उनका तो रवैया ही है, वो पाकिस्तान को बराबरी की सतह पे लेने के तैयार ही नहीं, तो बात की इसका।
अब आगे थोड़ा आप, आपके ख्याल में बैकडोर चैनल्स, क्योंकि बजाहिर जो फॉर्मल डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं वो तो प्रोडक्टिव साबित नहीं हो रहे।
नहीं, बात उसमें ये है कि बैक चैनलों
में
काम कर रहे हैं,
डीजीएमओस के मीटिंग होंगे
जी,
तो डीजीएमओस मिलने दीजिए, फौजी लोग क्यों हिचकिचाते हैं आपके डीजीएमओ हमारे फौजियों के?
नहीं, वो तो उनकी तो मुलाकात हुई ना लास्ट मंथ जी पार्था सारथी साहब।
हाँ, मेरा कहना ये है
कि
उफा में ये लिया गया था डिसीजन कि बातचीत के लिए और खासतौर पर तशद्दुद और क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के लिए डीजीएमओ के बीच मीटिंग होगी। हम तो तैयार हैं, आपके डीजीएमओ यहाँ आने के लिए तैयार नहीं
जी। अकरम
जकी साहब,
आप कुछ
तो बात ये है कि अगर तशद्दुद के बाद जो उफा में एजेंडा वजीर आजम ने माना था उसके तहत हम आगे जाने के लिए अभी तैयार
हैं। वजीर आजम देखिए
बीजेपी भेजे आपका
पिछले वजीर आजम को इनवाइट किया गया था, उन्होंने वादा करके नहीं आए। नवाज शरीफ साहब उसके बावजूद इनके
तकरीबन हलफ बर्दारी में गए,
तो वहाँ भी उनके ऊपर इल्जाम ही लगाए गए, उनको अच्छा सलूक नहीं किया गया।
सही, कोई ज्यादा हौसला अफजा
पिक्चर बड़ा होने की ना, ये जो बालादस्ती का ख्वाब है ना, ये दरअसल हिंदुस्तान बालादस्ती का जब तक ख्वाब देखता रहेगा पाकिस्तान बालादस्ती कबूल नहीं करेगा।
सुशांत सर साहब
मामला तो आगे नहीं बढ़ेंगे,
आप इसको समअप कीजिएगा, क्या वाकईतन ये बात सिर्फ डोमिनेट करने की है रीजन के अंदर
कि क्या वो एक बराबरी की रिश्ता चाहता है भारत के साथ, या वो ये चाहता है कि भारत एक बड़ा मुल्क है तो इसलिए कंसेशन दे। अब ये दोनों बातें हम एक ही टाइम पर सुना करते हैं कि भारत बड़ा देश है तो उसको बड़ा दिल भी करना चाहिए और फिर हमको बराबरी के लेक्चर भी मिलते हैं। तो मेरे ख्याल एक तो ये जो तसादात हैं पाकिस्तानी दिमाग में, मेरे ख्याल उसको सुलझाने की ज़रूरत है, पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि मुशर्रफ साहब ने एक थोड़ी हकीकत पसंदी का मुजाहरा किया था और शायद इसीलिए बातचीत आगे बढ़ी थी। बाकी बात ठीक है कि नवाज शरीफ साहब और जब वाजपेयी जी मिले थे तो उस समय एक फिजा बनने की कोशिश हुई थी, लेकिन उसके दो महीने के बाद भी हमारे को पता है कि पाकिस्तान से क्या हुआ था। अभी भी हमने ये देखा कि उफा में प्रधानमंत्री मोदी ने दोबारा से एक इनिशिएटिव लिया। ये भी याद रखें कि उन्होंने इन्वाइट किया था नवाज शरीफ को, जो इनविटेशन भेजता है इनिशिएटिव उसका होता है, और फिर उसके बाद उफा में दोबारा से उन्होंने उनसे बातचीत करने की कोशिश की। लेकिन जब पाकिस्तान के एक इतने हैवी मैंडेट के प्रधानमंत्री एक डील साइन करते हैं या एक एग्रीमेंट या अंडरस्टैंडिंग पे उतरते हैं तो फिर उसको साबोटाज किया जाता है पाकिस्तान के अंदर से ही, तो फिर उनसे बात करने के क्या मतलब है ये समझ में नहीं आ रही बात। और फाइनली तिजारत की आपने बात की, मेरे ख्याल थोड़ा सा उसमें भी हमारे को हकीकत पसंदी की जरूरत है। भारत की जो टोटल तिजारत है इंटरनेशनल तिजारत वो लगभग 650 से 700 बिलियन डॉलर की है। पाकिस्तान के साथ आपकी तिजारत 2.5 बिलियन डॉलर की है और अगर आप वो खोल भी दें दरवाजे तो 4 से 5 बिलियन डॉलर का एस्टिमेट लगता है। मेरे ख्याल जो टोटल भारत की तिजारत है उसका 1% से भी कम होगा पाकिस्तान की तिजारत। तो पाकिस्तान अगर नहीं खोलना चाहता तिजारत तो मेरे ख्याल भारत कोई मरा नहीं जा रहा कि पाकिस्तान की जो मंडी है उसको डिप्राइव हो जाएगी, नहीं होगी तो कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, ये पाकिस्तान के हक में होगी बात, उनके मफाद में होगी।
लेकिन मेरे ख्याल इसमें सिर्फ बायलिटरल ट्रेड से ज्यादा ये भी सोचा जाता है कि पूरे मशरक के क्या कहना चाहिए कि पाकिस्तान अफगानिस्तान और जो वस्ती एशियाई रियासतें हैं वहाँ तक भारत की एक्सेस, तो उसके लिए भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है पाकिस्तान का। मुझे अफसोस है कि हम इसको समअप इस लिहाज से ना कर पाए कि मैं कोई एक भी पूछ सकता आपने मुबसरीन से कि कोई एक स्टेप फॉरवर्ड क्या हो सकता है। अगर मैं 15-15 सेकंड दोबारा दूँ और कोशिश करूँ कि दोनों मुल्क क्या कंसेशन दें, कहाँ पर रियायत या कहाँ पर नरमी पैदा करें ताकि किसी बेहतरी की तवक्को। जी पार्थसारथी साहब, आप सबसे पहले इसको बताइए।
बात सीधी बात है, जो भी करना था तशद्दुद के लिए और क्रॉस बॉर्डर फायरिंग रोकने के लिए उसे पहले करें और डीजीएमओस मिले जरूर, ये गुफ्तगू तो जारी रखना चाहिए। दूसरी बात फिर देखेंगे जब सदर मुशर्रफ ने जो अश्योरेंसेस दी थी, देखें वो उनको
दोहराया था। जी अगले आगे चलते हैं। जी अकरम जकी साहब, आपके ख्याल में स्टेप फॉरवर्ड?
मेरा ख्याल है जी कि तमाम इश्यूज पे बात होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग होनी चाहिए। किसी एक इशू को लेके बात करने से किसी एक बिल आगे नहीं बढ़ सकती।
सुशांत सर साहब,
जो जो कॉमन एजेंडा बना था, 8 पॉइंट होंगे, 8 किस्म की बात होनी चाहिए, सारे इशू लेने चाहिए
के लिए, जो माहौल को मुफीद बनाने के लिए। मेरे ख्याल एक तो जो सीज फायर वायलेशन है वो बंद हो, दूसरी चीज जो दरअंदाजी होती है उस पर एक लगाम लगाई जाए, तीसरी चीज जो दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान में दंदनाते हुए घूमती हैं अगर उस पर लगाम लगाई गई तो मेरे ख्याल एक फिजा क्रिएट होगी जिसमें भारत भी रेसिप्रोकेट करेगा और पाकिस्तान की अगर कोई खदशात या पाकिस्तान
की वायलेशन
भारत के प्रति, मेरे ख्याल तो
अच्छी तरीके से छोटा मुल्क होके अग्रेशन कर ही नहीं सकता। अग्रेशन उधर से होती है, पाकिस्तान सिर्फ जवाब देता है। 1965
में किसने अग्रेशन,
मुझे इसमें यहाँ पे इंटरव्यू करना होगा। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, अकरम सखी साहब फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल फॉरेन अफेयर्स आपने हमें ज्वाइन किया, जी पार्था सारथी साहब फॉर्मर इंडियन हाई कमिश्नर पाकिस्तान के लिए आप हमारे साथ मौजूद रहे, और सुशांत सरीन साहब आपने हमारे लिए वक्त निकाला, तमाम मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सामिन एक ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे अफगानिस्तान की सूरतहाल, खासतौर पर कुंदूज के ऊपर तालिबान का कब्जा जिसको छुड़ाने की कोशिशें हो रही हैं, और काफ़ी हद तक प्रेजिडेंट अशरफ गनी के मुताबिक उस पर कंट्रोल रीगेन कर लिया है अफगान फोर्सेस ने। एक ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बा कार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
प्रोग्राम जहांरंग में आपका खैर मकदम, मैं हूँ असद हसन, और बात हम करेंगे अफगानिस्तान की सूरतहाल पे। कुंदूज उस पर 3 दिन पहले तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया था, बहुत ही एक हैरान कौन बहुत सारे मुबसरीन के नज़दीक ये डेवलपमेंट थी, और बहुत सारे मुबसरीन जो ये सोच रहे थे कि इंटरनेशनल फोर्सेज़ के जाने के बाद अफगान फोर्सेज बहरहाल इस पोजिशन में हैं कि वो तालिबान को उसकी पेशकदमी को रोकने की सलाहियत रखती हैं, तो बहुत सारे मुबसरीन को माहरीन को इस पर एक सरप्राइज़ ज़रूर हुआ है, हैरत ज़रूर हुई है, और एक बार फिर रिविज़िट करना पड़ रहा है अपनी उस अप्रोच को और तालिबान के बारे में जो असेसमेंट थी उसको। और अभी जो ताज़ा तरीन इतलात मिल रही हैं उसके मुताबिक प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने भी गुज़श्ता शाम ये कहा था कि कुंदूज का ज़्यादातर कंट्रोल जो है वो अफगानिस्तान की फोर्सेज ने वापस ले लिया है, और इस हमले में जो इनिशियली अफगान फोर्सेज ने थोड़ी पसपाई इख्तियार की थी या पीछे हटे थे, अब दोबारा शहर का ज़्यादातर हिस्सा उनके अपने कंट्रोल में है। लेकिन साथ साथ ये भी इतलात मिल रही हैं कि इसके अलावा भी एक स्टेट के एक शहर में, मैं अभी आपको उसका नाम बता सकूँगा, वहाँ पे भी तालिबान की पेशकदमी की इत्तलात हैं। तो ये जो तालिबान की री इमर्जेंस है, ये क्या चैलेंज पैदा कर रही है, ये क्या मैसेज दे रही है अफगान फोर्सेस को भी, इंटरनेशनल कोलिशन को, और ख़ास तौर पे नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान को, इसका हम एनालिसिस करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं रहीमुल्ला समंदर साहब, काबुल बेस्ड जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। हमारे साथ होंगे कामरान बुखारी, जियो पोलिटिकल एक्सपर्ट हैं, मिडल ईस्ट एंड साउथ एशिया अफेयर्स के। अली इमरान वाशिंगटन बेस्ड जर्नलिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे, तजियाकार हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। रहीमुल्ला समंदर से बात शुरू करते हैं। रहीमुल्ला, बताया गया कि अभी हमारा उनके साथ रابطہ नहीं हुआ है। कामरान बुखारी साहब आप हमारे साथ हैं जी? कामरान बुखारी साहब आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं?
जी असद, आवाज़ आ रही है मुझे।
जी कामरान साहब, इस पहले इससे शुरू करते हैं कि तालिबान का कुंदूज पे कब्ज़ा, आपको भी इसमें कोई हैरत, कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट था आपके लिए?
नहीं, मेरे लिए नहीं था। उसकी वजह यह है कि एक तो ये चीज एक तरह से एक्सपेक्टेड थी, देखना यह था कि जो खला पैदा हुआ है नेटो अफवाज की, जो ड्रॉ डाउन है
जी जी।
और जो जिम्मेदारी अफगान रियासत की फोर्सेस पे आई है, उसकी यू नो लाइट में कौन से इलाके हैं जहां पर तालिबान अपने आप को ज़्यादा जो है वो सरगर्म करेंगे और उन इलाकों में जो है ना हुकूमत के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, तो ये तो एक तरह से मुतवक्को था। जहाँ तक कुंदूज इटसेल्फ का ताल्लुक है, याद रहे कि कुंदूज जो है एक तो सितंबर अपना 2011 में वो आखिरी शहर था कि जहाँ पर जो है तालिबान ने रेजिस्टेंस बहुत देर तक, काबुल के गिरने के बावजूद वहाँ पर जो है बड़े अरसे तक रेजिस्टेंस रही, और फिर हाल ही में गुज़िश्ता कई सालों में पूरे शुमाल के अंदर और बिलखसूस कुंदूज के अंदर तालिबान की एक्टिविटीज जो हैं का महवर बना रहा है कुंदूज।
सही कामरान, इसको आप डिफाइन कैसे करेंगे? क्या ये एक जत्था था जो आ गया, जिसने ताकत से लोगों को या वहाँ पे जो फोर्सेस थी उनको पीछे हटा दिया? कितनी ऑर्गेनाइज ये अप्रोच थी? और जैसे अब अफगान फोर्सेस की तरफ से, अफगान ऑफिशियल्स की तरफ से खासतौर पर ये इल्ज़ाम आ रहा है कि उनके लिए कोई बड़ी सपोर्ट थी, बाज ने तो नाम लेके कहा है कि शायद पाकिस्तान का खुफिया इदारा उनको सपोर्ट कर रहा था, ये महज ब्लेम गेम है या आपको लगता है कि कोई बड़ी इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट थी उनके साथ?
देखें, ये जो है ना, जितने लोग सीरियस मिलिट्री प्लानर्स होते हैं ना, इंटेलिजेंस प्लानर्स होते हैं, जिनका जो है जो झुकाव वो हकीकत पे होता है, वो इस किस्म की बातें नहीं करते। ظاہر ہے جو بلیم گیم تو چلے گی, بلیم گیم میں بہت ساری بلیم, کیونکہ بلیم سے یہ ہوتا ہے کہ جو ریاست ہے یا جو سائیڈ انڈر پریشر ہوتی ہے وہ کوئی ایکسکیوز ڈھونڈ لیتی ہے کہ اچھا جی دیکھیں ہمارے ہم سے یہ نہیں ہو سکا, اس کی وجہ یہ ہے. لیکن حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو طالبان کو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت ہی ایزیلی ڈسمس کر دیتے ہیں. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جہاں پر یہ ایک ایڈیالوجیکل فورس ہے, ان کے جو کمانڈر ہیں ان کے اندر اسٹریٹجک پلانر بھی بیٹھے ہیں.
ٹھیک ہے کامران, ہمارے ساتھ رہیے گا, ہمیں چونکہ اب ٹی وی پہ بھی ساتھ سوئچ ہونا ہے کچھ سیکنڈ کے بعد, تو ایک مختصر سی ہم بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آپ کا جو یہ آنسر جو ہے وہ جاری رہے گا, ہم آپ کے ساتھ ہی گفتگو کا سلسلہ بحال کریں گے. لیکن سامعین ایک چند سیکنڈ کی بریک کے بعد, جس کے بعد ہمارے سیٹلائٹ ویور بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. پروگرام جہارنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن, اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کر رہے ہیں افغانستان کے اندر انسرجنسی پہ, قندوز وہاں پہ طالبان کا قبضہ, یہ کتنا حیران کن تھا تجزیہ کاروں کے نزدیک, اور کیا ان کے لیے کوئی انسٹیٹیوشنل سپورٹ تھی, اور یہ کہ اس وقت کیا ری اسیس کرنے کی ضرورت ہے طالبان کی قوت کو بھی, اور ساتھ ساتھ وہاں پہ جو کوئلیشن فورسز ہیں اور افغان فورسز جن کے بارے میں یہ بہت زیادہ توقعات بھی ہیں کہ وہ اب گروم کر چکی ہیں, وہ اگلے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے, ان کی جو پروفیشنل استعداد کار ہے کیا اس کا بھی نئے سرے سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اس کا ہم جائزہ لے رہے ہیں, انالیسزم کر رہے ہیں, اور بتاتے چلے آپ کو کہ پچھلے سیگمنٹ میں ہم نے بہت تفصیل سے بات کی ہے پاکستان بھارت تعلقات پہ, اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی, اس میں ہونے والی تقاریر, دونوں ملکوں کی طرف سے ایک دوسرے کے اوپر دہشت گردی کے الزامات. اس پس منظر میں اکرم زکی صاحب فارمر سیکرٹری جنرل فارن افیئرز ہمارے ساتھ تھے, جی پارتھا سارتھی فارمر انڈین ہائی کمشنر ان پاکستان انہوں نے ہمیں جوائن کیا تھا, اور سشانت سرین پروجیکٹ ڈائریکٹر ایٹ انسٹیٹیوٹ آف پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیفینس اسٹڈیز اینڈ انالیسز پاکستان پروجیکٹ کو وہ ہیڈ کرتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام کے اس حصے میں ہم قندوز پہ طالبان کا قبضہ اور اس ریفرنس میں بات کر رہے ہیں کہ اس میں اتحادیوں کے لیے اور نیبرنگ پاکستان کے لیے کیا چیلنجز ہیں. کامران بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جیو پولیٹیکل ایکسپرٹ, اور علی عمران صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں واشنگٹن بیسڈ جرنلسٹ, اور رحیم اللہ سمندر کابل سے ہمارے ساتھ ہوں گے, ان سے بھی ہم بات کریں گے. کامران بخاری صاحب آپ اپنا جائزہ انالیسز جاری رکھیے گا, جس میں ہم نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ طالبان کن وہ کتنے آرگنائزڈ ہیں, یا کتنا انہوں نے اپنے آپ کو ایک طرح سے ایک بار پھر یہ ڈسپلنڈ فورس کے طور پہ وہ اپنے آپ کو لے آئے ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ پچھلے 10-15 برسوں میں جب سے وہاں پہ افغانستان کے اوپر اتحادی فورسز کا حملہ ہوا ہے, کیا یہ طالبان کی سب سے طاقتور اپیئرنس ہے آپ کے خیال میں؟
سد جیسے میں پہلے ذکر کر رہا تھا کہ طالبان کے بارے میں اکثر یہ ایک تاثر ہے کہ بھئی یہ ایک ریگ ٹیگ ٹیم ہے, اور اس کو جو ہے آئیڈیالوجیکل لینس سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ جہادی قوت ہے, اور ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو پروفیشنل قسم کی ملٹری پرفارمنس ہے وہ اس طریقے سے پرفارم نہیں کر پاتے, ان کو ہم زیادہ سے زیادہ ایک چھوٹی موٹی گوریلا فورس کے طور پہ دیکھتے ہیں. وہ بات اپنی جگہ درست ہے, لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے رینکس میں اسٹریٹجک پلانرز ہوتے ہیں جو کہ ہر روز جو ہے وہ پورے کے پورے اپنے جہاں جہاں وہ ملٹری کمانڈر ہیں, جتنا ان کا جو ہے نا دائرہ اختیار ہے, اس کے اندر وہ حالات کا جائزہ لیتے رہتے ہیں کہ بھائی کہاں اوپننگ ہو رہی ہے, کہاں کمزوری ہے, کس جگہ پر جو ہے اگر ہم نے فورسز ڈپلوئے کی وہاں پہ ہمیں کتنی کامیابی حاصل ہوگی, کتنی فورسز کی ضرورت ہے, کتنا مٹیریل کی ضرورت ہے, اس کا فوائد کتنے ہوں گے, نقصانات کتنے ہوں گے, یہ جو ہے نا بدستور یہ جائزہ جاری رہتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں قندوز میں وہ اوپننگ تھی اور اس اوپننگ کا فائدہ اٹھایا گیا اور یہ چیز کی گئی. ان کو پتا تھا کہ ہم نے جو ہے زیادہ دیر تک قندوز کو ہم قابض نہیں رہ سکیں گے, لیکن ان کے لیے مقصود یہ تھا کہ وہ یہ ثابت کر سکیں کہ وہ ایک بڑے شہر کے اندر اس طریقے سے داخل ہو سکتے ہیں, اور جو ہے اس سے دوسری سائیڈ کا جو کانفیڈنس ہے اس کو بری طریقے سے شیک کرنے کی کوشش کی گئی ہے.
جی تو کامران آپ کے خیال میں آپ کیسے ری ایسس کیا جائے طالبان کو, کیونکہ یہ بات آپ نے جیسے خود کہا کہ انہیں بھی شاید واضح تھا کہ وہ وہاں پہ موجود نہیں رہ سکتے ہیں. اس وقت اگر ہم دیکھیں جو کوئلیشن فورسز کی اسٹریٹجی ہے, یا اگر ہم دیکھیں خاص طور پہ امریکہ کی اسٹریٹجی ہے, طالبان ہوں یا آئی ایس ہو یا القاعدہ ہو, کہ ایریل اسٹرائکس, تو طالبان کو پتہ ہے کہ وہ کبھی بھی ایریل اسٹرائکس کا جو ہے وہ دفاع نہیں کر سکتے ہیں, اور اس لحاظ سے ان کو اوپر یہ بات بھی بالکل واضح ہوگی کہ وہ وہاں بیٹھ نہیں سکتے ہیں کسی جگہ پہ, وہ ڈیسٹیبلائزنگ فورس ہو سکتی ہیں لیکن وہ کیپچر نہیں کر سکتے کسی علاقے کو, تو اس کے باوجود آپ کے خیال میں وہ یہ اسٹرگل کرتے رہیں گے؟
جی میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو اس کو پس منظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک ایسے وقت میں آیا ہے قندوز کا جو ہے فال, और तालिबान के लिए ये एक गेन हुई है कि जब ये कहा जा रहा था कि जी मुल्ला उमर की जो वफात के बाद ये ग्रोह जो है वो इंतजार का शिकार हो चुका है, उनके जानशीन हैं, उनको बहुत वो क्रिटिसिज्म का और अंदरूनी जो है मुखालफत का सामना है, तो इससे ये साबित हुआ, एक तो इससे वो सारा कुछ अरेज हो गया। फिर ये है कि इनको पता है कि भाई हम जो है हम वो रिटेन नहीं कर सकते इलाके, लेकिन इनका मकसद फिजिकली रिटेन करना नहीं है, इनका मकसद नेगोशिएटिंग टेबल पे अपनी पोजीशन को वाजे करना है और फिर अपने ट्रूप्स की मोरल को बूस्ट करना है कि भाई देखें आप समझते हैं कि जो है हम कमजोर पड़ गए। फिर ये कि दाइश को भी वो एक नोटिस दे रहे हैं कि ये हमारा इलाका है, हम यहाँ पर बहुत फाल हैं, आप एक छोटी मोटी कुव्वत हैं और आप यहाँ नहीं आ सकते। तो मैं समझता हूँ ये सारे मुहर्रकात हैं जो कि स्ट्रेटेजिक प्लानर की तरफ से थे। मैं समझता हूँ इसमें मुल्ला अख्तर मंसूर पर्सनली इन्वॉल्व थे और जहाँ तक कि ये पाकिस्तान के इन्वॉल्व होने का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ फ्लाई लाइन्स की जो लॉजिक है वो इसको डिफाई करती है। अगर तो ये वाकया जो है नंगरहार, कुनर, पख्तिया या इवन जो है जाबुल और कंदहार और हेलमंद में होता तो कहा जा सकता था कि चने इसके अंदर कोई जो है पाकिस्तान की वो इमदाद है पाकिस्तान की। ये कुंदूज का तो बिल्कुल पाकिस्तान से बहुत दूर है, वहां पर किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी की उतनी रसाई नहीं है।
ठीक है, अली इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वाशिंगटन बेस्ड जर्नलिस्ट कॉलमिस्ट हैं, डेली पाकिस्तान टुडे के साथ वाबस्ता हैं और रहीमुल्ला समंदर हमें काबुल से ज्वाइन करेंगे लेकिन हमारा रबता भी उनके साथ नहीं हो रहा था कि हम ताज़ तरीन कोई सूरत वहाँ से उन ले सकते। अली इमरान साहब आपका एनालिसिस, तालिबान का कुंदूज पे कब्ज़ा, हमने पहला सवाल यही किया था कि ये कितना सरप्राइजिंग था आपके लिए एज एनालिस्ट, आपने इसको कैसे देखा है, क्या आप ये एक्सपेक्ट कर सकते थे कि कोलिशन फोर्सेस जैसे जैसे विड्रॉल होगी तो तालिबान कभी भी दोबारा ख़ासतौर पे किसी शहर पे और एक सूबाई दारुल हुकूमत उसको वो कैप्चर कर सकते हैं?
अपनी जो कुव्वत है या उनकी जो मिलिटेंसी की एक मूवमेंट है जो वो कहते हैं और जो उनकी एक सपोर्ट है उनको किसी न किसी जगह पे, तो उसका उन्होंने ये सरप्राइज एलिमेंट एक लाजमी रखा हुआ था क्योंकि आप हमें मालूम है कि पीस टॉक्स जो कि रेकन्सिलेशन टॉक्स थी वो तो ब्रेक डाउन हो गई हैं, तो अब उन्हें अपनी कुव्वत का मुजाहरा किसी न किसी सूरत में करना था। और कुंदूज ये पहली बार 14 सालों में हुआ है कि कोई बड़ा शहर जो है उस पर तालिबान ने कब्जा कर लिया, अगरचे अभी वहाँ लड़ाई जारी है और कहा जा रहा है कि वो बीट बैक हो गए, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो तालिबान की जो एक अचानक और सरप्राइज करने वाली जो हिकमत अमली थी इसका तीन सतह पे इसने अफगानिस्तान को और अफगानिस्तान की जो कोलिशन है उसको चैलेंज किया है। एक तो मैं समझता हूँ कि ये एक अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए, वहाँ की मिलिट्री के लिए, वहाँ की पुलिस फोर्स के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट था और उस पर अब वो क्योंकि अपने अपने से खुद से आजकल वो सारे मामलों को निमट रहे हैं और इससे कम्बैट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी मैं समझता हूँ कि जो सदर अशरफ गनी है उनकी और उनकी कोलिशन जो गवर्नमेंट है उसके लिए भी ये एक पॉलिटिकल तौर पे बहुत बड़ा एक सेटबैक, एक सरप्राइजिंग उनके लिए भी ये चीज़ थी। तीसरा मैं समझता हूँ कि सदर ओबामा ने जो कि 2016 के आखिर तक ये कहा है कि वहाँ पे अमेरिकन ट्रूप्स की जो मौजूदगी है उसको मिनिमाइज करके एक डिप्लोमेटिक नॉर्मल लेवल पे ले आया जाएगा, तो उसमें भी सवालिया निशान उठते हैं कि क्या वो स्ट्रेटजी वाकई काम कर रही है, क्या अफगानिस्तान इस वक्त और आने वाले साल में इस काबिल हो जाएगा कि वो उसकी हुकूमत और उसकी सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं वो किसी मिलिटेंसी का किसी भी, आपको मालूम है कि गुज़श्ता कई माह से अफगानिस्तान के मगरब में, अफगानिस्तान के शुमाल में तालिबान के अलावा भी उज़्बेक एलिमेंट्स हैं और भी दूसरे ममालिक से आए हुए हैं, फिर IS का भी एक एलिमेंट है, वो वहाँ पर ये कार्रवाइयाँ जारी थी, लेकिन ये जो कुंदूज की थी इसको खास तौर पे एक सरप्राइजिंग जो एलिमेंट था इससे, जैसा कि कामना ने कहा कि तालिबान ने अपनी एक जो पावर है वो शो करने की
लेकिन क्या इमरान इसको हम इस एंगल में भी देख सकते हैं, जैसे पीस टॉक्स जारी थी लेकिन फिर वो एक ट्रांजिशन हुई तालिबान लीडरशिप के, तालिबान रैंक्स के अंदर, तो क्या इस हमले को ये समझा जाए कि उनकी ये नई हिकमत अमली और वो इसको जारी रखेंगे, अटैकिंग पोजीशन में आना चाहेंगे, या इसको वो नेगोशिएशन टेबल के ऊपर इसको बारगेनिंग चिप के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, मकसद भी यही हो सकता है?
ज़ाहिर है जी बारगेनिंग देखें उनका तो इस वक्त मकसद ये है कि अपनी वो पावर शो करें किसी भी तरीके से। अब ये जो ऐसे अटैक्स होते हैं इससे क्योंकि बहुत बड़ा ऑप्टिक्स एक मिलता है लोगों को और इसकी बड़ी तशहीर होती है TV पे, अखबारों में, दुनिया में डिस्कस होता है कि क्या हो रहा है, इससे उनको ये फायदा हो सकता है। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि अगरचे یہ انہوں نے شہر لے لیا, لیکن اس کے بعد لڑائی جاری ہے اور متضاد رپورٹس بھی آ رہی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کو بہت دیر تک ایسے چیلنجز کا سامنا رہے گا, افغان حکومت کو چیلنجز کا سامنا رہے گا. اس کی بڑی ہسٹوریکل پولیٹیکل سوشل وجوہات ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک سینٹرل گورنمنٹ کا انڈیپینڈنٹلی سب کو ساتھ لے کے چلنا, مختلف ایتھنک گروپس بھی ہیں وہاں پہ, تو ان کو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور پھر پولیٹیکلی بھی ہے کیونکہ اسٹاکس جو تھے وہ بھی بریک ڈاؤن, تو اس کی وجہ سے یہ چیلنجز ایسے آتے رہیں گے. وہاں پہ ہمیشہ سے ملیشیا گروپس آپریٹ کرتے رہے ہیں کیونکہ وہ ایک ٹرائبل سیٹ اپ رہا ہے, اور اس طرح کے چیلنجز میں سمجھتا ہوں کہ آتے رہیں گے.
کامران بخاری صاحب, اس سیگمنٹ کو ہم وائنڈ اپ کریں گے, لیکن آپ کے اس انالیسس کے ساتھ ہمیں ایک تو یہی آپ بھی بتائیے گا کہ یہ حملہ دوبارہ اگر طالبان مذاکرات کی میز پہ آتے ہیں تو ان کو کتنا سپورٹ کرے گا اپنی کچھ بارگیننگ کے لیے, اور تیسرا یہ کہ کیا اس کے بعد ہمیں انٹرنیشنل یا کوئلیشن فورسز کے اندر تھوڑی بہت اپسرج نظر آ سکتی ہے, دنیا اس بارے میں سوچ سکتی ہے؟
دیکھیں, پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد طالبان جو ہیں ان کے اندر وہ جسے کہتے ہیں لچک کا جو عنصر ہے وہ نہیں ہوگا, کیونکہ وہ اب یہ کہہ سکتے ہیں ٹیبل پہ آ کے پاکستان ان پہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ آپ مذاکرات کی میز پر آئیں. اور جہاں تک میری اطلاع ہے وہ مذاکرات کی میز پر بھی صرف اس لیے آئے ہیں کیونکہ پاکستان کا ان کے اوپر بے پناہ پریشر ہے, اور ورنہ وہ نہیں آنا چاہتے, کیونکہ ان کے کچھ اندرونی معاملات بھی ایسے ہیں کہ وہ مذاکرات کے بارے میں اتنے اس وقت سیریس نہیں ہے. اور اب اس واقعے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کے کا جو پریشر ہے اس کو بیلنس آؤٹ کر دینا, کہنا کہ بھائی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے مذاکرات کی میز پہ اتنی لچک دکھانے کی, کیونکہ ہم تو میدان جنگ میں جیسے ہم نے کہا ہے ہمیں سبقت حاصل ہے. اب یہ حقیقت ہے یا وقتی ہے یہ تو ایک علیحدہ بحث ہے, میں سمجھتا ہوں وقتی ہے. لیکن یہ ہے کہ جہاں تک ہم ایسی دنیا میں رہتے ہیں کہ جہاں پر پرسپشن جو ہے وہ ریالٹی سے زیادہ اہم ہوتا ہے, جہاں تک جو ہے بین الاقوامی فورسز کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی فورسز بہت سٹریچڈ ہیں, ان کے پاس نہ کوئی بینڈ وتھ ہے. اس وقت جو ہے سیریا جو ہے وہ محور بنا ہوا ہے بین الاقوامی فورسز کا. افغانستان میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی خاطر خواہ جو ہے بین الاقوامی فورسز ہوں گی. ہاں, ڈرون سٹرائکس میں شاید جو ہے اپنا وہ اپنا حرکت میں آ جائیں, زیادہ وہ فعال ہو جائیں, یا ایئر سٹرائکس میں جو ہے نا زیادہ کیپیبلٹی آ جائے, لیکن اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ بین الاقوامی فورسز کوئی زمین کے اوپر کو کارروائی کریں گے.
بہت شکریہ کامران بخاری, آپ کا بھی اور علی عمران آپ کا بھی, دونوں مہمان ہمارے ساتھ رہیں گے. چند سیکنڈ کی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے سیریا کی صورتحال پہ, جہاں پہ روس نے بمبنگ شروع کر رکھی ہے اور اس پہ اتحادی فورسز کو اعتراضات ہیں. ان کے کیا اعتراضات ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہیں, روس کیا چاہتا ہے شام کے اندر, ایک بریک کے بعد. پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن, اور بات ہم کریں گے پروگرام کے حصے میں شام کے اندر روس کی کاروائیاں, جس میں روس کے بقول وہ اسلامک اسٹیٹ یا داعش کو نشانہ بنا رہی ہے, جو روس کا موقف یہ بھی ہے کہ باقی جو اتحادی فورسز ہیں وہ بھی انہی کو ٹارگٹ کر رہی ہیں اور ہم بھی انہی کو ہدف بنا رہے ہیں, تو بہت زیادہ کامنیلٹی ہے ہمارے مقاصد کے اندر. لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس پہ تشویش ہے, ان کا یہ خیال ہے کہ روسی فورسز جو ہیں ان پولیٹیکل فورسز کو بھی ٹارگٹ کر رہی ہیں یا کر سکتی ہیں جو صدر بشار الاسد کی مخالف سمجھی جاتی ہیں. اور ساتھ ساتھ ایک اور بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر ان حملوں میں روس کے حملوں میں کوارڈینیشن نہ ہوئی انٹرنیشنل کوالیشنز کے ساتھ, تو ایک بڑے تصادم کی بھی کوئی وجہ یا بنیاد وہاں پہ پڑ سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ شام کے اندر جو روس کے حملے ہیں جو اس نے شروع کیے ہیں فضائی حملے, ان کا مقصد صرف داعش کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے, اور بھی کچھ سیاسی مقاصد ہیں جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پریزیڈنٹ باراک اوباما نے بھی یہ کہا ہے, وائٹ ہاؤس سے جو بیان جاری کیا گیا کہ روس کے جو یہ حملے ہیں اس سے روس مزید اپنے آپ کو ایک آئسولیشن میں لے جائے گا, جو پچھلے دو سالوں سے دو برسوں سے جس کا اس کو سامنا ہے. تو روس کے بنیادی طور پہ مقاصد کیا ہیں, اور اس کی جو یہ موو تھی, یہ واقعہ یہ بھی کتنی اچانک اور سرپرائزنگ تھی. ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ طالبان کتنا سرپرائزنگ فیکٹر تھا, ایلیمنٹ تھا ان کے حملوں کے اندر. کامران بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور علی عمران صاحب, دونوں مشرق وسطیٰ کی اور صورتحال پہ گہری نظر رکھتے ہیں, اپنا انالیسس دیتے ہیں. کامران بخاری صاحب, روس کے اندر روس کی اب ایریل سٹرائکس شام کے اندر جو وہ کہتا ہے کہ یہ داعش کے خلاف ہیں اور یہ تو ہم کامن جو انٹرسٹ ہے دنیا کا اس کو ہم شیئر کر رہے ہیں, اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے, کتنا ویلڈ ہے اس کا پوائنٹ؟
دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوائنٹ جو ہے ویلڈ ہے, لیکن اگر ویلڈ اس حد تک ہے کہ اگر یہی وجہ ہے روس کی سیریا کے اندر ایئر سٹرائکس کرنے کی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ چھوٹی وجہ ہے. بڑی وجہ یہ ہے کہ روس کے لیے اب مشرق وسطی کے اندر اور ان کا جو نیئر ابراڈ ہے اس کے اندر دائرہ جو ہے وہ تنگ ہوتا جا رہا تھا. ایران نے جو ہے امریکہ کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیے, تو جو ایران گارڈ تھا رشیا کے پاس ٹریڈیشنلی وہ ان کے ہاتھ سے جاتا رہا. یوکرین کے اندر ان کے خلاف ایک کو ڈیٹا ہوا ہے اور جو مغربی حصہ ہے یوکرین کا وہ ان کے ہاتھ سے جاتا رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب روس کی طرف سے یہ ایسکلیشن ہے تاکہ وہ اپنی پوزیشن کو بہتر کر سکے. ایئر اسٹرائکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی ایک تو یہ ہے کہ وہ اسد حکومت کا تختہ نہیں الٹنا دیکھنا چاہتے, دوسرا یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ بھی نہیں چاہتا کہ اسد حکومت کا تختہ الٹے, تو وہ اس طریقے سے ایران کو واپس اپنے کیمپ میں ڈرا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ جو ان کا نیئر ابراڈ ہے ایسٹرن یورپ اور فارمر سوویت یونین کے جو علاقے ہیں اس کے اوپر جو ہے بات چیت کے لیے ان کے پاس کوئی نہ کوئی کارڈ ہونا چاہیے. اور سیریا کے اندر اور ویسے بھی اندرونی طور پر پریزیڈنٹ پوٹن جو ہیں وہ خاصی کرٹیسزم کا شکار ہوئے ہیں کہ بھائی آپ کے دور حکومت میں ہمارے ملک میں کو بڑی پسپائی ہوئی ہے بین الاقوامی ایجنا ارینا کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک طریقہ کار ہے اپنی ڈومیسٹک پوزیشن کو شور اپ کرنے کا.
جی علی عمران صاحب, آپ کا انالیسس, کیا بگر ٹارگیٹس ہیں, کیا بگر رول ہے اور کیا بگر گول ہیں رشیا کے سامنے سیریا کے اندر؟
دیکھیں جی, جو ابھی تک رپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق تو جو ادلیب جو علاقہ ہے وہاں پہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ تو شہریوں کو ہلاک کیا گیا ہے, اور یہ بھی مغربی کیپیٹلز میں اس بات پہ تشویش بڑھتی جا رہی ہے کہ شاید روس اور صدر پوٹن جو ہیں وہ ایسی فورسز جو کہ ماڈریٹ فورسز سمجھی جاتی ہیں جنہیں کہ مغرب سپورٹ کرتا ہے ان کو ٹارگیٹ کر رہا ہے, کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ جو بشر الاسد ہے ان کی جو رجیم ہے اس کو ختم کیا جائے. دوسرا میں یہ کہوں گا کہ اس کو ایک براڈر دیکھنے کی بھی ضرورت ہے. کامران نے کچھ باتوں کی طرف اشارہ کیا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا جو ایک خاص طور پہ یہاں پہ واشنگٹن میں بھی ایک مخمصے کا شکار تھی کہ اس کو کیسے حل کیا جائے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ شام میں اس وقت کئی قسم کی دہشت گردی چل رہی ہے. ایک تو ملیٹنٹس ہیں, ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں, وہ آئی ایس آئی ایس ہے, اس میں دوسری ہیں وہ بھی اپنے جو ہیں کاروائیاں جاری رکھیں. دوسری طرف بشر الاسد کی جو ایک سٹیٹ ٹیررزم ہے وہ بھی ہے, اور انہوں نے کیمیکلز اور دوسرے ویپنز بھی یوز کیے ہیں اپنی پاپولیشن کے خلاف. تو ایک بہت بڑا ہیومینیٹیرین کیٹاسٹرافی بن گیا. لیکن پھر بھی مغرب کی طرف سے یا انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے یا یونائیٹڈ نیشنز کی طرف سے کوئی خاص کوئی اسٹریٹجی سامنے نہیں آئی. تو پوٹن جو کہ ایک موقع دیکھ رہے تھے کہ وہ اپنے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کر سکیں یا ان کو بڑھا سکیں یا اپنا دائرہ کار جو ہے اختیار کا وہ اس کو بڑھا سکیں, تو انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پہ کیا. لیکن دوسری طرف مغرب میں واشنگٹن میں خاص طور پہ اور ان کے جو عزائم ہیں یا ان کا جو طریقہ کار ہے اس کو بڑی شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, کیونکہ پوٹن کے دور میں ابھی کرائمیا کی جو انہوں نے اینیکسیشن ہوئی, اس کے بعد یوکرین کا جو کانفلکٹ ہے اس میں جو ان کا کردار ہے, تو ان کو بہت ہی ڈاؤٹ کیا جاتا ہے کہ ان کے کیا مقاصد ہیں اور آخر وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. کیا واقعی وہ آئی ایس آئی ایس کو انہیلیٹ کرنا چاہتے ہیں, اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں, یا کہ اپنے کوئی انٹرسٹ ہیں ان کے؟
ٹھیک ہے, ابھی کیا ایکسپیکٹ کیا جائے, کیونکہ ان حالات میں جب کوئلیشن فورسز یہ باور بھی کرا رہی ہیں ملٹری آفیشیلس پینٹاگون کے آفیشیلس کے, اس میں تو بڑے کسی تصادم کا بھی خطرہ ہے اگر مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, تو کیا روس کو فارملی اس کو الیشن کا حصہ بننا ہے یا روس اسی طرح آپریٹ کرے گا, اور اگر کرے گا تو کیا ری ایکشن آ سکتا ہے؟
جی میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ایک تو یہاں سے ویسٹ میں جو دیر ہو گئی واشنگٹن سے بھی, اور اس گیپ کو جو اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں روس اور صدر پوٹن خاص طور پہ, وہ یہ شو کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی رشیا کا جو دائرہ اختیار ہے وہ بڑھ گیا ہے اور اس کے اختیار میں اور وہ بہت کچھ کر سکتا ہے. دوسرا ان کو مڈل ایسٹ میں اپنے الائز چاہیے, وہ ایران کو بھی اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے, وہ اسد رجیم بھی ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ خطرہ تو موجود ہے کہ ایک ڈپلومیٹک تو آلریڈی چل رہا ہے, کیونکہ پولیٹیکلی ڈپلومیٹکلی تو دونوں ایک ویو لینتھ میں نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کے تصادم میں, ان کے جو پوائنٹس آف ویو ہیں ان میں بہت ساری ڈائیورجنسز ہیں, جو کہ ابھی جو ڈائیورجنسز جو ہیں یہ اختلافات جو ہیں یہ اقوام متحدہ کے اجلاس میں کھل کر سامنے آ گئے, جس میں کہ صدر اوباما نے کہا کہ اسد کو اس رجیم کو اس رجیم کا فیوچر کے لیے فیوچر میں فیوچر کا جو سیریا اس میں کوئی جگہ نہیں ہے, لیکن پوٹن جو ہے وہ دوسری طرف کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس رجیم کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے تاکہ دہشت گردی کا مقابلہ کیا جا سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک بالکل موجود ہے کہ اس میں ایک خطرہ موجود ہے.
کامران بخاری صاحب, کیا صدر بشار الاسد کے لیے ایک ریلیف ہے, سایہ آف ریلیف ہے اس کے اندر, کیونکہ رشیا ملٹری کی سطح کے اوپر شام کے ان معاملات میں انوالو ہو رہا ہے اور وہ بہت بڑا سپورٹر یا بیکر ہے ان کی حکومت کا؟ اور دوسرا ساتھ میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ روس نے جو یہ ٹائمنگ سلیکٹ کی ہے, آلریڈی تقریباً 2 سال کے بعد پریزیڈنٹ باراک اوباما کے ساتھ رشین پریزیڈنٹ کی ملاقات ہوئی اور بہت سارے اختلافات کے باوجود ایک انگیجمنٹ کا سلسلہ بحال ہوا تھا, تو یہ ایک تفاوت کا یا ایک مخاصمت کا جو پہلو سامنے آ گیا, اس کی کیا ریزنز ہو سکتی ہیں پولیٹیکل؟
دیکھیں جب ملاقات ہوتی ہے تو اس سے یہ نہیں نیسیسرلی ثابت ہوتا کہ مفاہمت ہو رہی ہے یا
اختلافات ختم ہو گئے ہیں
یا کنورجنس ہو رہی ہے انٹرسٹ کی. ہاں ٹینشن کم ہو جاتی ہے, وہ ٹینشنز کو اور اختلافات کو مینج کرنے کا ایک میڈیم بن جاتا ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ اختلافات اپنی جگہ پر رہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہی ہوا ہے. پھر یہ ہے کہ روس جو ہے وہ امریکہ کی کمزوریوں کو بھی دیکھ رہا ہے, وہ جانتا ہے. اب میں آپ کو اس کی مماثلت جو ہے 2008 میں جو ان کا فیصلہ تھا روس کا جارجیا کے اندر جو ہے اپنا وہ انویژن کا اور جو وار ہوئی تھی وہاں پہ, میں اس کے ساتھ کرنا چاہوں گا. اس وقت بھی امریکہ بہت بری طریقے سے عراق کے اندر پھنسا ہوا تھا, افغانستان میں بھی ان کی فورسز تھیں. تو روس کے اسٹریٹیجک پلانرز نے جس وقت یہ فیصلہ کیا کہ اس وقت ہم جارجیا پہ حملہ کریں گے, فورسز بھیجیں گے, صدر جو ہے ساکشویلی کی جو حکومت کے خلاف کاروائی تھی, تو وہ انہوں نے اس وقت اسی لیے کیا تھا کہ امریکہ کوئی جوابی کاروائی نہیں کر سکے گا. تو ان کے جو میری اطلاع ہے کہ اس وقت یہ بات مذاق میں کی گئی تھی کہ امریکہ کی جانب سے ہمیں زیادہ سے زیادہ ایک ڈپلومیٹک نوٹ آ جائے گا کہ بھائی آپ خدا را یہ نہ کریں. تو اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو روس کے پلانرز ہیں انہوں نے یہی بیٹ کیا ہے کہ امریکہ کچھ نہیں کر سکتا, اور اگر ہم اس کو یہ کہیں کہ ہم داعش کے خلاف یہ کارروائی کر رہے ہیں تو دنیا میں کون ہمیں یہ کہہ سکتا ہے سیدھے منہ سے کہ ہم یہ کارروائی نہ کریں, جبکہ پوری دنیا داعش کے سامنے ایک کمزور نظر آ رہی ہے. اور پھر ایک اور بات اسد
جی,
یہ بڑی ایک آئرونک بات ہے کہ 35 سالوں میں یہ دوسری دفعہ ہے کہ روس جو ہے وہ اینٹی جہادسٹ کیمپ کو سپورٹ کر رہا ہے اور امریکہ جو ہے اس کے مخالفت میں کھڑا ہوا ہے. یہ میں اشارہ کر رہا ہوں افغانستان کے اندر جو کارروائی ہوئی تھی اور اس کے بعد جو ہے جو 9/11 اس کا ایک براہ راست جو ہے وہ آؤٹ کم تھا. تو آج بھی آئرونکلی گو کہ امریکہ یہ نہیں چاہتا اور بہت ہی پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن اس کے پاس کھوٹے سکے ہیں اس وقت. اسی وجہ سے جو ہے میں سمجھتا ہوں روس کو جو ہے بہت سارا اسپیس مل رہا ہے کارروائی کرنے کا.
بہت شکریہ کامران بخاری, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ ہمارے ساتھ رہے. عمران علی عمران صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ, لیکن علی عمران ہمارے ساتھ رہیں گے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں بھی, جس میں ہم اوریگن کالج کے اندر ہونے والی فائرنگ پہ بات کریں گے اس کے کئی حوالوں سے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں ہم اس گفتگو کو لے جائیں گے. جی
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جان؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
پروگرام جہارنگ میں آپ کا خیر مقدم, پروگرام کا یہ آخری سیگمنٹ ہے اور اس میں ہم بات کریں گے اوریگن اس کے کالج کے اندر گزشتہ روز افسوسناک واقعہ پیش آیا, جس میں ایک شخص نے کلاس کے اندر گھس کے فائرنگ کی, جس میں کم از کم اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق 9 افراد جو ہیں اس میں مارے گئے ہیں, 7 زخمی ہیں, 7 میں سے کئی ایک کی حالت تشویشناک ہے. مقامی جو پولیس آفیشلز ہیں وہ شعوری طور پہ حملہور کا نام نہیں بتا رہے, کیونکہ مقامی پولیس چیف کے مطابق در حقیقت یہ مقصد بھی حملہور کا یہی ہو سکتا ہے کہ اس کو ایک شہرت ملے اور میں اس کا یہ خواب پورا نہیں ہونے دوں گا. اس لیے ابھی تک ان کا نام, ان کی آئیڈینٹی ظاہر نہیں کی گئی ہے, اور ایون جو مرنے والے ہیں ان کی آئیڈینٹیز بھی سامنے نہیں ہیں. لیکن پریزیڈنٹ باراک اوباما وہ اس واقعے پہ بہت افسوس اور بہت غصے کا بھی اظہار کر رہی ہیں, کیونکہ صدر باراک اوباما بڑے عرصے سے یہ ایڈوکیٹ کرتے آئے ہیں کہ ملک کے اندر آرمز یا گن کنٹرول, اس کے لیے اصلاحات ہونی چاہیے, لیکن ان کو ایک سخت مخالفت کا سامنا رہا ہے ہاؤس کے اندر سے بھی, اور اس کے علاوہ جو پرو ویپنز یا پرو گنز گروپس ہیں ان کی طرف سے بھی صدر اوباما کو بڑے چیلنجز رہے ہیں. تو آج اس واقعے کے بعد وہ ایک بار پھر جو ہیں وہ بہت فرسٹریٹ بھی نظر آئے, غصے میں بھی نظر آئے, اور انہوں نے اشارہ کیا ایک بار پھر کانگریس کی جانب کہ اس کو آگے بڑھ کے ان مسائل کو ایڈریس کرنے میں ان کا ساتھ دینا چاہیے, وہ اکیلے یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتے. چند سیکنڈ کی ان کی گفتگو سنتے ہیں.
This is a political choice that we make. To allow this to happen every few months in America. We collectively are answerable to those families who lose their loved ones because of our inaction.
صدر باراک اوباما کہہ رہے ہیں کہ ہر چند مہینے بعد اگر یہ کہا جائے کہ اب تو یہ معمول بن گیا ہے اور ہم بنیادی طور پہ سیاسی طور پہ اس کی وجوہات ہیں اور ہم تمام اجتماعی طور پہ ان تمام خاندانوں کے قصوروار ہیں, ان کے جواب دہ ہیں جن کا نقصان ہوا ہے, جن کے پیارے اس دنیا سے اس فائرنگ کے واقعے میں چلے گئے ہیں. علی عمران صاحب, دو ساوی ہوں گے, ایک تو اگین کرمنل اینگل ہے, اور ساتھ ساتھ ہم اس کا یہ دیکھیں گے کہ گن کنٹرول, آرمز کنٹرول کے حوالے سے ملک کے اندر جو بحث رہی ہے, آپ تھوڑا سا اس کا ایک جائزہ دوبارہ ہمارے جو آڈینس ہے اس کے لیے پیش کریں, اور ساتھ ساتھ یہ کہ ایک سائیکولوجیکل ریزنز وہ کیا ہو سکتی ہیں. پہلے آئیے گا ذرا جو ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ رہی ہے گن کنٹرول کے حوالے سے.
جی, یہاں پہ امریکہ کا جو آئین ہے وہ اجازت دیتا ہے کہ لوگوں کو کہ وہ آرمز رکھ سکتے ہیں, اسلحہ رکھ سکتے ہیں, اور اس کی سیکنڈ امینڈمنٹ ایک بہت مشہور امینڈمنٹ ہے جس کے مطابق تمام شہریوں کو یہ حق ہے, اور اسٹیٹ یا گورنمنٹ یہ حق نہیں چھین سکتی ان سے اور نہ کوشش کرے گی. یہ اس زمانے میں جب یہ امینڈمنٹ تھی تو اس میں یہ بات کی گئی تھی کہ عام طور پہ امریکی جو ہیں ان کے پاس اسلحہ ہوتا ہے, اور وہ اس وقت کے ڈفرینٹ ٹائمس تھے, لیکن ابھی امریکہ کے بہت سارے علاقے جو کہ میجر جو میٹروپولس یا بڑے شہروں کے دور جو ہیں علاقے ہیں, وہاں پہ لوگ ہنٹنگ کے لیے اپنی حفاظت کے لیے گنز رکھتے ہیں. اور دوسری طرف گن کی لابی بھی ہے جو کہ گن مینوفیکچر کرتے ہیں, لوگوں کا بہت بڑا بزنس بھی ہے,
اور
پھر یہ جو سارے باتیں ہیں, سارے عوامل ہیں, یہ اثر کرتے ہیں جو امریکی نمائندگان ہوتے ہیں, جو امریکہ کے لیڈرز ہوتے ہیں, لیجسلیٹرز ہوتے ہیں, اور وہ بھی اپنی کمیونٹیز کو یا اپنی کانسٹیچوئنسیز کو, اپنے ڈسٹرکٹس کو ناراض نہیں کر سکتے کہ وہ ان کے خلاف جائے, کیونکہ بہت سارے امریکہ کے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ ایک گن کو لازمی تصور کیا جاتا ہے کہ سیلف ڈیفینس کے طور پہ ان کا رائٹ ہے.
عمران, پریزیڈنٹ باراک اوباما پولیٹیکلی بھی اس معاملے کو, ایک تو انہوں نے کہا کہ اجتماعی طور پہ ذمہ داری لینی ہوگی کانگریس کو, اشارہ دونوں ایوانوں کی طرف تھا. دوسرا یہ کہ انہوں نے لوگوں کو بھی ایک طرح سے کہا ہے کہ جو آئندہ الیکشنز ہے اس کے اندر اس گن کنٹرول کے حوالے سے اس کی فیور میں جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کریں. تو آپ کو لگتا ہے کہ چونکہ یہ واقعہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب انتخابات بھی زیادہ دور نہیں ہیں, تو کوئی سپورٹ مل سکتی ہے پریزیڈنٹ باراک اوباما کی پروپوزل کو؟
دیکھیں, صدر اوباما نے تو کوشش کی اپنے اس دور میں, اور ان کے دور میں اگر دیکھا جائے تو یہ نوا ایک بڑا واقعہ ہے جس میں کہ میس لیول پہ یہ شوٹنگز ہوئی ہیں, اور یہ امریکی جو معاشرہ ہے اور امریکی جو قوم ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا ایک شاکنگ, یہ گن جو کل خاص طور پہ گن جو اٹیک ہوا ہے اور جو اموات ہوئی ہیں, تو اس میں اس پہ کافی دیر سے بحث تو جاری ہے, لیکن اب کل جو صدر اوباما نے باتیں کی ہیں اس کے مطابق یہی تھا کہ انہوں نے اپنا ایک غصہ, ایک فرسٹریشن کا اظہار کیا ہے, اور انہوں نے بیسیکلی یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ یہ مسئلہ ایک نہ صرف سماجی لیول پہ ہے بلکہ ایک سیاسی لیول پہ بھی ہے, اور سیاسی ہم جانتے ہیں کہ اگلے دنوں میں, اگلے مہینوں میں اور اگلے سال تک جو صدارتی الیکشنز ہوں گے
اس میں یہ ہائلائٹ. عمران ایک منٹ ہے آپ کے پاس. اس میں بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 20 سال عمر بتائی جا رہی ہے حملہور کی, اس کا نام ظاہر نہیں کیا جا رہا, اس حوالے سے کہ شاید یہ اس کی خواہش ہو کہ وہ گلوبلی اور انٹرنیشنلی اس کو ایک شہرت ملے پولیس, اس لیے اس کا نام پولیس آفیشیل کے بقول وہ بتا نہیں رہے. کیا واقعتاً یہ بہت بڑی نفسیاتی وجوہات ہیں, اچانک بیٹھے بٹھائے کوئی راتوں رات شہرت کے لیے نہ صرف یہ کہ دوسروں کی جان لیتا ہے اپنی جان بھی کی اس کو پرواہ نہیں ہوتی, کہ اس کی کیا نفسیاتی وجوہات کیا ہیں؟ کیا بہت سارے لوگ اس میں بلیم کرتے ہیں فلم انڈسٹری کو بھی؟
جی یہ دیکھیں, بلکہ جو گن کی انڈسٹری ہے یہاں پہ ویپنس کی, وہ تو یہی کہتے ہیں کہ بھئی یہ ایک سماجی مسئلہ ہے, یہ نفسیاتی مسئلہ ہے, کیونکہ ایسے جو کئی واقعات میں ایسے نوجوان یا افراد انڈیویجولس شامل ہیں جن کی واقعی بیک گراؤنڈ, وہ کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ ہم پہ اٹیک کریں, آپ جا کے ان مسائل کو سماجی سطح پہ, انڈیویجول سطح پہ, صحت کی سطح پہ جا کے حل کریں, تو سماجی رویوں کو بہتر کیا جائے, نہ کہ ہمیں کیا جائے. لیکن یہ بھی ایک حقیقت اپنی جگہ موجود ہے کہ بہت سارے لوگ ان کی رسائی, ان کی ایکسیس, ان کے یہ جو ویپنز ہیں اس تک ہو جاتی ہے, وہ اس میں نہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ لا انفورسمنٹ.
جی ہاں, بہت شکریہ علی عمران, واشنگٹن بیس جرنلسٹ انالسٹ صاحب ہمارے ساتھ تھے. سامعین, پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.